بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبرا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبتا فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأسقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. سورہ فاتح کی درخواست کی گئی ہے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، لیکن خصوصاً میر عثمان علی خان، میر ببر علی انیس، مرزا سلامت علی دبیر، علامہ رشید ترابی، علامہ اختر زیدی، مرزا خدا قلی بیگ اعجاز. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیویئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو گزشتہ اتوار کے علاوہ بی پی پر کیا گیا تھا، جس میں مومن کے دستخط کے ساتھ ایک پٹیشن بھی دائر کیا گیا تو یونائٹڈ نیشنز کے آفس میں دہلی میں بھیجا گیا، اور 2 مارچ تک، آج 27 فروری سے 2 مارچ تک مسلسل ان مجالس کے لیے بھی پٹیشن کے ساتھ آزاد خانہ زہرہ کے بعد موجود رہیں گے. آپ لوگ اس پہ دستخط کیجیے، سائن کیجیے، ایک باواز بلند سلوات کی زحمت فرمائیں گے. میرا پہلا اتفاق ہے اس سرزمین پہ، اس شہر میں، اس امام بارگاہ میں. حیدرآباد کو بہت سے امتیازات حاصل ہیں، اور آپ کا پہلا اور سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ کے شہر کا نام حیدرآباد ہے. آپ کے امتیازات میں ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی اردو کی عزاداری ہوتی ہے، وہاں حیدرآباد کے عاشور خانے، حیدرآباد کی عزاداری، فضائل سننے کا انداز، مصائب پہ رونے کا انداز ہر جگہ معروف ہے. یہ آپ حضرات کو آپ کے اجداد، آپ کے بزرگوں کی دین ہے، جس عقیدت سے پوری دنیا میں تشیع مجالس کرتے ہیں. مجھے جہاں جہاں مجالس پڑھنے کا دنیا بھر میں 30-40 زیادہ ممالک میں اتفاق ہوا، اگر وہاں حیدرآبادی موجود تھے تو ان کا سننے کا انداز بتاتا تھا یہ حیدرآباد سے. آپ کے ان عاشور خانوں کی زیارت میرا ایک بچپنے کا خواب تھا، ایک بہت بڑی آرزو تھی. जब जनाब याकूब जनाब यूसुफ से मिलने वाले थे तो उनके दिल की धड़कने तेज हो गई थी और एक कैफियत तब्दील सी हो गई थी कि जनाब याकूब की बेटियां और बेटे बहुत परेशान थे। बार बार बेटियां बेटों से कहती थी किसी तरह से बाबा को संभालो, ऐसा ना हो कि यूसुफ की जुदाई दसियों बरस रही है, मुलाकात से पहले कहीं जाम मुफारकत पी ना जाएं, नोश ना कर लें। अज़ान गिरामी, उस वक्त जनाबे याकूब के बेटे बहुत परेशान थे कि सांसें तेज़ हो रही हैं और गुफ्तगू करने की ताकत जनाबे याकूब से जा रही थी। आज मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत है कि आज इन आशूर खानों का तज़किरा तस्वीर मैं हमेशा देखता रहा, अकीदतें सुनता रहा, लेकिन आज मेरे दिल की कैफियत ऐसी है कि आंखों के सामने देख रहा हूं लेकिन यकीन नहीं आ रहा मैं यही मौजूद हूं। परवरदिगार उन तमाम अरवाह के दरजात को बुलंद फरमाए जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, और वो तमाम बुजुर्ग जिनके दरजात वाकई बुलंद हैं खुदा बुलंदतर फरमाए। आपके शहर में आते ही फरमाइशात शुरू हो गई थी, बहुत से लोगों ने कहा कि मौला की जंगें जब आप पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि हम वहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं, जंग सुनाइएगा। कुछ लोगों ने कहा बीबी का खुतबा सुनाइएगा, कुछ ने बीबी के मनाजरे से मुतालिक कहा, कुछ ने ज़्यारत वारसा से मुतालिक कहा, किसी और ने कहा ज़्यारत आशूरा के वो जो तबर्रे के जुमले हैं ज़रा उस पर मजलिस पढ़ दीजिएगा। तो मैं बहुत कुछ फरमाइशात के बावजूद बहुत सादा से मतलब पेश करूंगा आपकी खिदमत में, और मुझे यकीन है कि मैं अपने हद से बड़ी बात नहीं करूंगा, आप हजरात की मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूं। सूरह कौसर जो कुरान का सबसे मुख्तसर सूरह है लेकिन जिस बीबी की शान में नाजिल हुआ है, ये सबसे मुख्तसर सूरह एजाज की मंजिल में सबसे बुलंद पाए पे फायज है। पेश कर रहा हूँ, इतना तफसीर सुन लीजिएगा सूरह कौसर के उन्वान से। सबकी तवज्जो हाथ है मेरे साथ, जिस मोहब्बत से आपकी मोहब्बतों और अकीदतों की नजर कर रहा हूं। मैं बाज़ात तेज रफ्तार से गुफ्तगू करता हूं, कोशिश करूंगा आराम आराम से बात करता रहूं। आपकी यहां पे गूंज बहुत ज्यादा है और मैं एहसास कर सकता हूं कि बहुत दूर दूर तक आवाज पहुंच रही होगी, लेकिन मेरा सबसे बड़ा यकीन यह है कि जब मैं फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ता हूँ तो मैं खुद यहाँ नहीं होता, कभी मदीने में होता हूँ, कभी नजफ में होता हूँ, कभी करबला में होता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप हजरात को भी अपने साथ कुछ देर के लिए जन्नतुल बकी ले चलूँ, कुछ देर के लिए नजफ अशरफ ले चलूँ, और करबला आपको अपने सामने महसूस होने लगे वहाँ ले चलूँ। तो आइए जरा कुरान के 114 सूरे हैं, 114 अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से वाबस्ता रखा। बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं जनाब सैयदा का साया आपके सर पे कायम दायम रहे। अज़ाने के नामी 114 सूरे हैं कुरान के, अल्लाह ने कुरान में चैलेंज दिया है, एक तहदीद दी है कि फ़अतु बिमिस्ले हाज़ल कुरान, अगर तुम समझते हो कि मेरा भेजा हुआ नबी मेरी तरफ से नहीं भेजा गया तो इसकी जो जिंदा इसका मौजज़ा है कुरान, उस कुरान जैसा एक और कुरान ले आओ। आपके ख्याल में क्या अरबों ने कोशिश नहीं की होगी? सारे अरब बैठ गए कुरान की बेमिसाल जो उनका मौजज़ा है उसकी मिसाल लाने के लिए बैठे, कोशिश करने लगे। अल्लाह ने कहा अच्छा मैं इसे आसान बना देता हूँ, फातुब अशर सूरे में मिसरे कुरान के सूरों जैसे 10 सूरे बना लाओ। उन्होंने दोबारा कोशिश शुरू की, अल्लाह ने और आसान बना दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाया फातुबे सूरत में मिसले वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, जाओ खुदा के अलावा जिसको चाहो अपनी मदद के लिए ले आओ। कुरान के सूरों जैसा एक सूरह भी बना नहीं पाओगे। ऐदाने गिरामी तमहीदन दो जुमले पेश करना चाहूंगा, सारे मजमे की तवज्जो चाहिए मुझे, अपना पूरा खून जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं यकीन माने मेरा दिल कर रहा है मैं अपना कलेजा निकाल के आप सामने पेश कर दूं। ऐदाने गिरामी अब एक मरतबा अंबिया के मौजजात पर नजर दौड़ाइए। अल्लाह ने सारे अंबिया को उनकी उस दौर की जरूरत के मुताबिक मौजजात अदा किए। जनाब मूसा के दो मौजजात, यद बैजा है जेब में हाथ डाल के बाहर निकालते थे, नूर निकलता था और असा अश्दहा में तब्दील हो जाता था। उनके जमाने में सहर का, जादू का जोर था, तो अल्लाह ने यद बैसा दिया और अश्दहा दिया, अपने हाथ में असा दिया। जनाब ईसा के दौर में तिब का जोर था, तो अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा हाथ दिया कि नाबीना को हाथ लगाते थे बीनाई आ जाती थी, बहरे को हाथ लगाते थे शनवाई आ जाती थी, गूंगे को हाथ लगाते गोयाई आ जाती थी, मुर्दे को ठोकर मारते कुंभे रब्बे की मुर्दा जिंदा हो जाता था। हबीबे खुदा के जमाने में अरबों को अपनी दो बातों पे बहुत नाज था। बात समझ में आ रही समझ रहा आपको? अजान ग्रामी, अरबों को अपनी दो बातों पे नाज था। एक, अपनी अरबी जबान पे नाज था, वो कहते थे हम अरबी हैं बाकी सब अजमी हैं। और दूसरे, अपनी तलवार पे बहुत नाज था, वो कहते थे हमारी शमशीर देने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जैसी हम तलवार चलाते हैं वैसा कोई लड़ नहीं सकता। नस्लों में कुछ तो कुश्तार जारी रहा करता था, छोटी छोटी बात पे बरसा बरस लड़ते रहते थे। तो अल्लाह ने कहा ऐ मेरे हबीब, इनकी जबान का जवाब कुरान है, इनकी तलवार का जवाब अली है। अब उनकी दो बातों का दो जवाब अल्लाह ने अपने हबीब को दिए, कुरान उनकी जबान का जवाब है और उनकी तलवार का जवाब अली है। जैसे कुरान का कोई जवाब नहीं, जैसे कुरान का कोई जवाब नहीं, वैसे ही जनाबे अमीरुल मोमिनीन का कोई जवाब नहीं है, वो भी बेमिसाल है और मौजजा है। जैसे कुरान मौजजा है, वैसे अली भी मौजजा। बात पहुंच रही है आप तक, तो मैं पेश कर रहा हूं जुमलों को। ऐजाने गिरामी, एक मरतबा जब अल्लाह ने कह दिया ना कि एक सूरा कुरान के सूरों जैसा ले आओ, सिर्फ एक सूरत की जरूरत है, तो एक मरतबा एक सूरा नासिल हुआ, सूरा कौसर, जो कुरान का सबसे मुख्तसर सूरा है, लेकिन एजाज के मामले में जिस बीबी की शान में नाजिल हुआ, आज तक दुनिया दम बखुद है कि बगैर देखे सारी दुनिया मानती है सैयदा बेमिसाल है। पता नहीं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पहुंचा पा रहा। अब सूरह कौसर को एक मरतबा लिखवाया हबीब खुदा ने और कहा कि जहां सबा मुअल्लकात, सात बहुत बड़े बड़े कसीदे लिख के लगाए गए थे खाना काबा के अंदर, कहा वहां पे जाके सूरह कौसर को लगा दिया जाए। तमहीद के 10 से 15 मिनट सुन लीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में फजाइल पेश करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी कुछ ना कुछ नए मतालिब रहें कि जो आपने पहले ना सुने हों। अदारे गिरामी, एक मरतबा सूरह कौसर को लिखा गया, खाना काबा में लटका दिया गया। अब तमाम अरब जमा हो गए, सरदारान कुरैश जमा हुए, अबू सुफियान ने जमा किया, उतबा शेबा अबू जहल अबुल हैब सब के सब जमा हुए और कहने लगे कि इसी तरह से सूरह कौसर का जवाब लिखा जाए। एक मरतबा सब के सब कोशिश करने लगे, जब सबने कोशिश कर ली तो एक मरतबा सबने ये देखा कि तमाम शौरा सूरह कौसर का जवाब नहीं लिख पा रहे। तो एक बहुत बड़ा शायर था, उसका नाम था शाह शाह, शीन ऐन शाह शाह। वो पूरे साल कलाम नहीं करता था, सिर्फ एक दिन साल में एक दिन बोला करता था। बोलता इसलिए नहीं था कि मेरी फसाहत तो बलागत कम ना हो जाए, पूरे साल मेहनत करता था कि सिर्फ एक दिन जब तमाम के तमाम अरब मक्के में जमा होंगे तो मैं अपनी फसाहत बलागत पेश करूंगा, अशआर सुनाऊंगा, कसीदे सुनाऊंगा। पूरे साल कलाम लिखता और सिर्फ एक दिन कलाम करता। और वो हर रोज असर के वक्त अपने घर से बाहर निकलता चहलकदमी के लिए, तमाम शौरा अपने कलाम को लिखवा के उसके सामने ले आते, वो अपना कलम निकालता, बोलता तो था नहीं, और फौरन कसीदे पढ़ने के बाद अगलात गलतियां निकालता, वहीं पर लिख देता कि इस कसीदे में ये गलती है, इस कसीदे में ये गलती है। जो अरबी जबान लिखना भी नहीं जानते थे वो दूसरों से लिखवा के लेके आते थे कि शाशा तरह गलतियां निकालते, वो पढ़ता, एक मरतबा पढ़ने के बाद सारी गलतियां उसी कागज पे उसी पर्चे पे लिख दिया करता। किसी ने कहा जरा सूरह कौसर को उतारो शाशा के पास ले चलो, वो जो पूरे साल बोलता नहीं था उसके सामने सूरह कौसर को रखा गया, वो सारे कलाम एक मरतबा पढ़ के गलतियां निकाला करता था। उसने एक मरतबा सूरह कौसर को पढ़ा, कलम उठाया, सोचने लगा अब तक कोई गलती नजर नहीं आ रही। उसने सूरह कौसर को दूसरी मरतबा पढ़ा, फिर दोबारा सोचा गलती कोई नजर नहीं आ रही, फिर तीसरी मरतबा पढ़ा। तीसरी मरतबा पढ़ने के बाद वो जो पूरे साल कलाम नहीं करता था बोल उठा, मा हादा मिन कलाम अल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है, ये मा फौकल बशर का कलाम। अब सब के सब कुरैश के सरदार जमा हुए, फैसला किया कुरान का जवाब किसी एक सूरे का जवाब अगर शाशा नहीं दे सकता तो फिर कोई नहीं दे सकता। جب سب اس نتیجے پہ پہنچے قرآن کا علمی جواب نہیں دیا جا سکتا تو اب رسول خدا کے قتل کے منصوبے بننے لگے. عزیزان گرامی جملہ کہہ رہا ہوں, اب سمجھ میں آیا, جب شیعوں کے علم کا جواب نہ بنے تو دہشت گردی بتا رہی ہے علم کا جواب نہیں ہے تبھی تو قتل کیے جا رہے ہیں. یہ نیا اصول نہیں ہے, یہ پرانے اصول ہیں دشمنان اہل بیت کے, کہ جب وہ علمی جواب نہیں دے پاتے تو دہشت گردی پہ اتر آتے ہیں, کبھی داعش بناتے ہیں, کبھی طالبان بناتے ہیں, نہ جانے کس کس کی سپاہ بناتے ہیں, فوج بناتے ہیں. لیکن یہ تمام کے تمام لشکر اس بات کی دلیل ہیں کہ شیعہ نے حیدر کرار کے علم کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. گرامی میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تمام کی خدمت میں, آئیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کوثر کی تفسیر سے متعلق پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ, پانچ کلمات ہیں بسم اللہ میں. کلمہ جس کی تین حصے ہیں, تین اقسام ہیں, اسم, فعل, حرف. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے لغت کا یا نحو کا درس شروع کر دیا, نہیں, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. اب اسم, فعل, حرف, تین اقسام ہیں کلمے کی. آئیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں, گنیں گے ذرا میرے ساتھ. آگے ذرا گنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے کلمات ہیں. بے حرف ہے بسم اللہ, اس کے بعد ہے اسم, کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا, بسم رہ گیا, اسم, اسم ہے, توجہ رہے میرے ساتھ. بسم اللہ کے بعد بسم اللہ میں پھر ہے اللہ, وہ بھی اسم ہے, پھر ہے الرحمن, وہ بھی اسم ہے, پھر ہے الرحیم, وہ بھی اسم ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ کلمات پہ مشتمل ہے اگر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ کلمات پہ مشتمل ہے, ایک حرف ہے, چار اسم ہے. ذرا پنجتن کو اٹھا کے دیکھیں, ایک بی بی ہے, چار مرد ہیں. اللہ نے قرآن کو بھی پنجتن سے شروع کیا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے صاحب, آپ کی محبتوں عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. نو معنی لکھے ہیں, میں سارے نہیں پیش کروں گا. پہلا لکھا ہے الساق کے لیے, مررتو بے زیدن, بے زیدن, میں زید کے پاس سے گزرا, تو بے الساق کے معنی میں آتا ہے. دوسرا قسم کے معنی میں آتا ہے, فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. تو اب آتا ہے قسم کے معنی میں. تیسرا استعانت کے معنی میں, استعانت یعنی مدد مانگنے کے معنی میں. چوتھا ابتدا کے معنی میں, شروع کے معنی میں. پانچواں تعدی کے معنی میں. اب نو معانی ہیں, لیکن بسم اللہ میں تمام شیعہ سنی علماء نے یہی لکھا ہے کہ صرف دو معانی ممکن ہیں. تمہیدن گفتگو سن لیجئے, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہاں نہیں نجف میں محسوس کریں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ کو معراج کراؤں گا. معراج یہاں نہیں ہوتی, فرش پہ معراج نہیں ہوتی, عرش پہ معراج ہوتی ہے. تو محبت کا ذکر کر رہا ہوں, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں, تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کے نو میں سے صرف دو معانی ممکن ہیں, صرف دو معانی ممکن ہیں, نو میں سے صرف دو. کون سے؟ ایک ہے ابتدا کے معنی میں, ترجمہ بنے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, اور دوسرا معنی جو سب نے لکھا ہے استعانت کے معنی میں, کہ مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. صرف دو معنی ممکن ہیں, ایک ہے ابتدا کے معنی میں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, اور مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. دو معنی ممکن ہیں,
شیخ طوسی جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھی 1000 سال پہلے، ان کی تفسیر کا نام ہے التبیان فی تفسیر القرآن. بسم اللہ کی تفسیر میں ایک پیراگراف ان کے یہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آج 1200-1400 سال سے تمام مسلمانوں میں ایک بحث جاری ہے. کچھ کہتے ہیں اسم عین مسمی ہے، اسم یعنی نام، مسمی جس کا نام ہے. توجہ رکھیے گا، میرا نام ہے سید علی رضا رضوی، یہ ہے اسم، میں ہوں مسمی. میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا سید علی رضا رضوی، میں مسمی ہوں. اگر میں آج اپنا نام تبدیل کر لوں، مسمی وہی رہے گا، اسم بدل جائے گا. توجہ ہو مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. مجھے جتنا یقین ہے نا حیدرآبادیوں کی سماعت کے اوپر، میں اپنا خون جگر دے رہا ہوں، پوری قوت لگا کے پیش کر رہا ہوں مطالب کو، علمی موضوع لے کے آیا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے سارا مجمع میرا ساتھ دے گا، کوئی خاموش نہیں رہے گا. اب ہے ایک بحث ہے مسلمانوں کے درمیان میں، اسم عین مسمی ہے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اسم عین مسمی نہیں ہے، اسم غیر مسمی ہے. اسم اور ہے، مسمی اور ہے. اسم اور مسمی مساوی نہیں ہے، عین مسمی نہیں ہے. اور حتیٰ اہل سنت کا بھی عقیدہ نہیں ہے، صرف وہابیوں کا نظریہ ہے یا تکفیریوں کا، وہ کہتے ہیں اسم عین مسمی ہے، اسم اور مسمی ایک ہی ہیں. اس پہ انہوں نے بہت سے دلیلیں دی. اب بحث یہ میں نے ساری کیوں پیش کی ہے، آج تک مسلمانوں میں ایک بحث جاری ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اگر وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، عین عبادت ہو. بہت پیارا انداز سے سن رہے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا عین عبادت ہے، اگر وہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہو، اگر اللہ کے بھیجے ہوئے ہو. لیکن اگر انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہو تب بدعت ہو سکتا. جملہ پیش کر رہا ہوں، قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ کہتا ہے کہ ذرا ان بت پرستوں سے پوچھو، ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو نہیں پوچھتے، پوچھتے ہم خدا ہی کو ہیں. یہ بت اللہ تک پہنچنے کے ہمارے وسیلے ہیں. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. کافر و مشرک یہ کہتے ہیں یہ بت خدا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں. تو ایک بات واضح ہو گئی، مومن و مشرک سب وسیلے کے قائل ہیں. نہیں آگے نہیں بڑھوں گا. مومن و مشرک سب وسیلے کے قائل ہیں، بس ایک فرق ہے، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں. سب کے سب مانتے ہیں کہ وسیلہ ہے، لیکن کچھ خود بنا کے وسیلہ مان لیتے ہیں، خود بناتے ہیں. کوئی بت بناتا ہے، کوئی خلیفہ بناتا ہے، کچھ خود بنا کے اسے اللہ کے کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے بنا لیا ہے تو مان لے، کچھ کہتے ہیں پروردگارہ جسے تو نے بنایا ہے اسے مانتے. تو وسیلہ سب مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر، ذرا مشرکوں سے پوچھو، یہ بتوں کو خدا نہیں مانتے، کہتے ہیں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. تو وہ خدا خود وسیلہ بنا کے کہتے ہیں خدا تو انہیں مان لے، کچھ کہتے ہیں نہیں پروردگارہ جسے تو نے بنایا ہے ہم اسے مانیں گے. تو آئیے ذرا اب بحث میں پیش کر رہا ہوں اور دلیل دوں گا، منطقی عقلی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. اب وہ پوری بحث یہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتے ہیں کہ اسم عین مسمی ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسم عین مسمی نہیں ہے، اسم اور ہے، مسمی اور ہے. دلیل پیش کر رہا ہوں، سننا پسند فرمائیں گے تمام حضرات. اذان گرامی، آپ کی محبتوں عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی ولایت کی نظر کر رہا ہوں. میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، صرف ایک رشتہ ہے، رشتہ ہے ولایت، اور ولایت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. آئیے ذرا پیش کروں آپ کے سامنے. ایدان گرامی وہ کہتے ہیں کہ اسم عین مسمی ہے. اگر اسم عین مسمی ہوتا نا تو جب بھی ہم کہتے آگ تو زبان پہ آگ لگ جاتی. نہیں پہنچا پا رہا بات کو, غور سے سنیے گا. یہ پوری کلام کی فلسفے کی بحث ہے جس کو میں سادہ اور آسان لفظوں میں پیش کر رہا ہوں, خاص طور سے اپنے نوجوانوں کے لیے, بزرگ تو سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں. ایدان گرامی اگر اسم عین مسمی ہوتا تو جب بھی ہم کہتے ہیں نا آگ تو زبان پہ آگ لگ جاتی, لیکن آگ کہنے سے آگ نہیں لگتی بلکہ آگ جلتی بھی نہیں ہے. اگر یہاں پہ کوئی آگ لے آئے نا اور سب فیصلہ کر لیں آج سے ہم اسے آگ نہیں کہیں گے پانی کہیں گے, پھر بھی آگ آگ رہے گی. اسم بدل جائے گا مسمی وہی رہے گا. اگر بات پہنچ رہی ہو, اسم بدل جائے گا, آگ کا اسم بدل جائے گا لیکن وہ جو بھڑکنے والی شے ہے وہ مسمی ہے, وہ وہی رہے گی. ان کے علماء نے غور دلیل بھی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, جب بھی ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے, اس کا مطلب ہے اسم عین مسمی ہے. تو ہمارے علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آتا ہے, حلوہ نہیں. اگر اسم عین مسمی ہوتا تو منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے تھا, حلوہ آنا چاہیے تھا. اگر توجہ ہو میں دیکھیں کتنی دلیلیں پیش کروں گا. تو اسم عین مسمی نہیں ہے, اسم اور ہے مسمی اور ہے. بات واضح ہو گئی ہو تو میں آگے بڑھ جاؤں, اور دلیلوں کی ضرورت تو نہیں ہے, سب کے لیے واضح ہے, روشن ہے. اسم اور ہے مسمی اور ہے. اب آئیے ذرا دوبارہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدد اللہ کے نام سے. مدد اسم اللہ سے جو رحمان و رحیم ہے, مدد اللہ کے نام سے, اللہ سے نہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک سارا مجمع میرے ساتھ نہ ہو. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے, اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا بدعت ہے, ان سے کہو ذرا بسم اللہ کو صحیح طرح پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, اللہ سے نہیں. پہنچ رہے ہیں, مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اگر اسم عین مسمی ہوتا تو پھر یہ مدد ہوتی اللہ سے, لیکن اسم اور ہے مسمی اور ہے. اسم اور ہے مسمی اور ہے. اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا مدد اللہ سے جو رحمان و رحیم ہے, مدد اللہ کے نام سے. اسم اور ہے مسمی اور ہے. کتاب کا نام ہے کتاب التوحید, لکھی ہوئی ہے شیخ صدوق کی, انگریزی ترجمہ میرا ذمہ داری سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں. پانچویں امام سے پوچھا, مولا قرآن کے اندر آیا ہے وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, سارے پیارے نام اللہ کے ہیں, اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو. مولا یہ اسم اللہ کیا ہے, اسماء اللہ کیا ہے؟ کہ نحن اسماء اللہ الحسنی. سایہ سلامت رہے آپ کے سروں پہ, اسی طرح سے ہمیشہ مولا کی ولایت میں جیتے رہے. ایذان کے نام پیش کر رہا ہوں. تو اب اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, کہ مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اب معصوم نے فرمایا ہم اللہ کے پیارے نام ہیں، نحنو اسماء اللہ الحسنی. کتاب التوحید کا 15واں باب ہے، 67 باب ہے، 67 چیپٹرز ہیں، 15واں باب ہے. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے استعارے استعمال کی ہیں، کہیں کہا وجہ اللہ، کہیں کہا ید اللہ، کہیں کہا عین اللہ، کہیں کہا اذن اللہ، لسان اللہ. کہا مولا یہ اتنے اللہ نے استعارے استعمال کیے ہیں. مولا نے ایک سوال کیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. مولا جانتے تھے میری بات تو تاریخ میں چلی جائے گی، لوگوں کی بات نہیں لکھی جائے گی. میں سوال کر کے بتا دوں، لوگوں کا بھی لکھ دو، میرا جواب بھی لکھ دو. کہا لوگ کیا کہتے ہیں. کہا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی زبان ہے، اللہ کی ناک ہے، اللہ کے کان ہیں، رجل اللہ، اللہ کا معاذ اللہ پاؤں ہے. تو کہا پھر جسم تو بن گیا. اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، توجہ ہو، وہ جسم نہیں رکھتا. کہا پھر مولا یہ وجہ اللہ کیا ہے، عین اللہ کیا ہے، ید اللہ کیا ہے، اذن اللہ کیا ہے، لسان اللہ کیا ہے. کہا اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے جسے وہ خود کہتا ہے یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے. اگر یہ کسی کو دیکھے اسے پسند کرے تو اللہ اسے پسند کرتا. یہ جس توجہ فرما رہے تھے جانے کی نا، کہ یہ جس ہاتھ سے ادا کرے سمجھ لو اللہ ادا کر رہا، یہ جسے دیکھیں اور کہیں یہ ہمیں بھاتا ہے، ہمیں پسند ہے، یہ جسے دیکھیں، یہ جسے دیکھیں اور کہیں یہ ہمیں بھاتا ہے، یہ ہمیں پسند ہے، سمجھ لو وہی رضی اللہ عنہ ہے. اور پسند کریں سمجھ لو وہی رضی اللہ عنہ ہے. یہ جسے دیکھے منہ پھیر لیں سمجھ لو وہی مغضوب علیہم ہے، اسی پہ خدا کی لعنت ہے. یہ جسے دیکھ کے رخ پھیر لیں. اب مجھ سے نہ کہلوائیے گا کہ پیغمبر نے آخری وقت میں کس کس کو کہا تھا قومو عنی، اس سے مت کہلوائیے گا. جناب سیدہ جب دربار میں آئیں تو کس سے رخ پھیر لیا تھا؟ اے دارا گرامی، جناب امیر نے کس سے متعلق کیا کہا تھا؟ میں صرف ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب جناب امیر نے ایک جملہ کئی مرتبہ دہرایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، تو مدینے میں مختلف افراد تھے. بسم اللہ کی تفسیر سے صرف دو جملے سن لیجئے، مجھے یقین ہے، اب یقین معنی میں یہاں نہیں، میں پوری طرح سے اس وقت نجف میں ہوں. جب میں فضائل پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، چاہے خستگی ہو محسوس ہونے لگتا ہے نجف سے طاقت آ رہی ہے، میں عطا کا قائل ہوں. ادارے گرامی، اب آپ کی محبت مجھ سے پڑھوا رہی ہے، میں خود نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. مدینہ شہر تھا، سوال کیسے ہو رہے تھے؟ ایک نے جیب سے ہاتھ ڈالا، کچھ نکالا، کہا یا علی بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے. مولا نے کہا وہی جو تو نے بھی جیب سے نکالا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ پھر مولا نے بتایا کہ کس قسم کا منافق آدمی ہے یہ. دوسرے نے کہا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. مولا نے کہا بدبخت، اگر تجھے بتا بھی دوں تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون بیٹھ کے تیرے بالوں کو گنے گا؟ کون بتائے گا جو علی نے کہا اتنے ہی تیرے سر میں بال ہیں؟ لیکن ایک بات سن لے، تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے. اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے نا، وہ جو ابھی نوخیز ہے، وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. وہ عمر سعد پل رہا تھا، یہ سعد ابن ابی وقاص تھا جس نے کہا تھا سر میں بال کتنے. پہنچ رہے ہیں نا، میں نے ایک نام لے دیا، سارے نام نہ کہلوائیے گا. اے خزانہ گرامی ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو ایک صاحب نے کہا, صاحب تو نہیں کہنا چاہیے, ایک نے کہا کہ یا علی بتائیے آج کھاؤں گا کیا. مولانا نے کہا آج تو شیر برنج کھائے گا, دودھ چاول کھائے گا. اس نے کہا بس پھر آج مجھے ضد ہے یہی نہیں کھاؤں گا, آج کہیں چلا جاؤں میں آج دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. اب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں جملہ مولا کا. مولا نے کہا سن, جب میں نے کہہ دیا نا تو دودھ چاول کھائے گا, خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا. کہہ دیا ہے خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے, اب جا کہیں چلا جا تو دودھ چاول ہی کھائے گا. گھر پہنچا, بیوی سے پوچھا کہ کیا پکا, کہا ہے تو دودھ چاول ہے. کہا میرا دل نہیں ہے, محلے سے کچھ جا کے مانگ کے لیا ہے, اگر کچھ اور مل جائے تو میں وہی کھاؤں گا. بہت دیر بعد بیوی واپس آئی, کہا کیا بات ہے اتنی دیر کیوں لگا دی. کہا اتفاق کی بات ہے, جس گھر پہ جا رہی ہوں وہاں دودھ چاول ہی ہے. توجہ ہو سارے بچے کی میرے ساتھ. ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے آج مدینے میں کھانا نہیں کھاؤں گا, بھوک تھی, گھر سے نکلا, مدینے سے باہر قافلہ آتے دیکھا, قافلے کو روکا, کہا قافلے والوں کھانے کو کچھ ہے, کہا نہیں ہم کھانا کھا چکے ہیں کچھ نہیں بچا. ایک مرتبہ سردار نے کہا قافلے میں کچھ ہے, ایک نے جواب دیا کہا ہاں دودھ چاول ہے. اس نے کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. جب جانے لگا انہوں نے کہا رک جا, تو نے مانگا کیوں تھا, ہمارے قبیلے کی توہین ہے اگر تو نہ کھائے. کہا کھاؤں گا نہیں, کہا اسے مار مار کے کہا جو آپ نے کہا تھا مولا نے کہا جھوٹے تو نے وہی کھایا جو میں نے کہا تھا. اور ایک بات اور سن لے, اگر میرے کہنے پہ کھا لیتا تو مار نہ جاتا. اگر میرے کہنے پہ کھا لیتا تو مار نہ کھاتا. اذان گرامی, اب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, آپ کی عقیدتوں کی نظر. تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم, جناب عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام سے کہا, مسجد ہے, عشاء کی نماز ختم ہوئی, کہا یا علی ذرا بسم اللہ کی تفسیر پیش کر دیجیے. بات ذہنوں میں آ گئی ہوگی, جملہ پہنچ گیا سب تک. چلے میں مکمل کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ کہا مولا ذرا بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کر دیجیے. عشاء کے بعد بیٹھے, جیسے فجر کی اذان ہوئی مولا نے ابا کو جھاڑا اور اپنے کاندھوں پہ رکھا, کہا یبنا عباس بیان بہت زیادہ ہے وقت کم تھا. کہا مولا یہ پوری رات گزر گئی, میں نے بسم اللہ کی تفسیر کے لیے کہا تھا, آپ کو بے سے آگے نہیں بڑھے. توجہ, عشاء سے فجر تک مولا بیان کرتے رہے, کہا بے سے آگے نہیں بڑھے. کہا یبنا عباس اگر میں بیان کرتا رہوں, لوگ لکھتے رہے میری تفسیر کو, تو بنا بر روایت 70 اونٹوں پہ, بنا بر روایت 70,000 اونٹوں پہ میری بیان کردہ بائے بسم اللہ کی تفسیر کو لکھ کے اونٹوں پہ لادا جائے تو کاغذ ختم ہو جائیں گے, علی کا بیان ختم نہیں ہوگا. کہا مولا کیوں ایسا ہے؟ کہا جتنے علوم دنیا میں ہیں وہ سب کے سب قرآن میں خلاصہ کر دیے گئے ہیں، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحۃ الکتاب میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ بائے بسم اللہ کے جو نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، بھائی اس زمانے میں تو نقطے نہیں تھے، یہ علی نے کیسے کہہ دیا میں بائے بسم اللہ کے نقطہ ہوں؟ ہاں ابتدائے اسلام میں نقطے نہیں تھے، اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں تھے، تشدید نہیں، شد نہیں، مد نہیں، اعراب نہیں، نقطے نہیں۔ کہ جس نے نقطے لگائے تھے، جس نے اعراب بتائے تھے وہ ہمارے مولا، جس نے نقطے لگائے تھے انہوں نے بتایا نقطوں کی اہمیت کو سمجھو، اگر علم کو پھیلاؤ گے قرآن بنے گا، سمیٹو گے تو علی بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بائے بسم اللہ سے شروع ہو، اور اسم کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، کیونکہ وہ ایک آیت تھی وہاں الف باقی رہا، اقرا باسم ربک الذی خلق، یہاں کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا۔ میں چند جملوں میں خلاصہ کر رہا ہوں، میں نے وقت نہیں دیکھا تھا کہ کتنا وقت ہے، اب میں گھڑی بغیر دیکھے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یقین مانیے پچھلے کئی دنوں سے مسلسل سفر میں ہوں، لیکن جب ممبر پہ آتا ہوں تو ایک مرتبہ مجھے خود بخود قوت محسوس ہونے لگتی ہے۔ پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ کلمات ہیں، پہلا ہے با، پھر ہے اسم، پھر ہے اللہ، اللہ نام ہے خداوند متعال کا، پھر ہے رحمان، پھر ہے رحیم۔ ذرا ان سورہ کوثر کو دیکھیں گے تو جناب سیدہ کی شان میں ہے، اس سورہ کو جناب سیدہ کی شان میں نازل ہونے کا سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے۔ میں کل الفاظ کو پیش کروں گا، لیکن ہاں چند جملے سن لیجئے جناب سیدہ سے متعلق، اگر سننا پسند فرمائیں گے جناب سیدہ کے متعلق۔ فیضان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون ہے جناب سیدہ؟ ہم جناب امیر اور جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ایسی ہستیاں مسلمانوں کو عطا کی ہیں جو کسی امت کے پاس نہیں ہیں، ہم بڑے افتخار سے کہتے ہیں یہ ہماری ہیں۔ وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ ایک ہیں جناب ابو طالب۔ میں توجہ ہو، میں جملوں کو میرے ضائع نہ کیجیے گا، ایک ہیں جناب ابو طالب، دوسری ہیں جناب خدیجہ۔ یہ دو محسن اسلام ہیں، اب دو محسن اسلام ہیں، انہوں نے اسلام پہ احسانات کیے ہیں۔ قرآن کا سورہ رحمان ذہنوں میں رکھیے گا، بہت سے سورہ اہل بیت کی شان میں ہیں، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ جنت کا سارا نظارہ دیکھنا تو سورہ رحمان کو دیکھ لیں، آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے دین کے دو محسن ہیں، میرے دین پہ احسان کیا، ایک ابو طالب، دوسرے خدیجہ۔ کہے ابو طالب آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کر دیا، اے خدیجہ آپ ملکہ العرب آپ نے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی، اے خدیجہ جو کچھ آپ، سارے مد میں کی توجہ ہو، اے خدیجہ جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کیا، اے ابو طالب آپ سردار تھے، سید بچہ، آپ نے سب کچھ میرے دین پہ قربان کر دیا، جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اب یہاں پانچ چیزوں کا تذکرہ ہے، سارے مجمع کی توجہ ہو، اے ابو طالب جو کچھ تھا آپ نے قربان کر دیا، اے خدیجہ جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کر دیا، اب میرے خزانے میں اے ابو طالب جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب میں نے اپنا علی آپ کو دیا، قیامت تک لکھا جائے گا علی ابن ابی طالب۔ جو توجہ، اے خدیجہ
آپ کی تمام قربانیوں کے بدلے میں میں نے اپنی فاطمہ، اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو عطا کی۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلیں گے، بینہما برزخ لا یبقیان، ایک برزخ ہے نہ جو کبھی اسے ختم ہونے دے نہ کبھی اسے ختم ہونے دے۔ یہ دو بحر علی و فاطمہ، چھٹے امام کی کوکب دری میں حدیث ہے کہ بینہما برزخ، رسول خدا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں سے دو موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا، جو سبز ہے وہ حسن ہے، جو سرخ ہے وہ حسین ہے۔ سورہ رحمان بھی پنجتن کی شان کو بیان کر رہا ہے، جہاں قرآن میں چلے جائیں گے آپ کو اس بسم اللہ کی تفسیر ملتی رہے گی۔ اعلان کریں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب پڑھیں گے تو ہمارا تو قرآن ہی شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے۔ دو روایات صرف پیش کر کے میں مصائب بہت تفصیل سے پڑھنے گئے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ کو مت دیکھیں، گھڑی کو مت دیکھیں، پڑھتے رہیں، لیکن یہ جو گھڑی بنانے والا ہے نا، اس نے بہت سوچا، بہت سوچا، بہت سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں۔ اور 12 میں 5-5 کا فاصلہ ہے، توجہ، 12 میں 5-5 کا فاصلہ۔ یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں، سے آپ سن رہے، میرا ایک جملہ ضائع نہیں ہونے دے رہے، جناب سیدہ اسی طرح سے آپ کو نوازتے رہے۔ اعلان گرامی، یہ جتنا عقیدہ ہے، یہ جتنی ولایت ہے، یہ عطا سے نصیب ہوتی ہے۔ ممبر پہ آنے والے کو اگر عطا ہوگی اندازہ ہو جائے گا۔ اعلان گرامی، جناب سیدہ سلام علیہ عطا کرنے والی، دو روایت پیش کر کے میں نے بات کو مکمل کیا۔ آج آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں پہلی روایت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مدد اللہ کے نام سے، جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں تو ہم پنجتن سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مستقیماً خدا تک چلا جائے۔ آج پوری دنیا میں تبلیغ یہ کی جا رہی ہے، واسطوں کو چھوڑو، ڈائریکٹ کال ملاؤ۔ اللہ نے کہا خبردار، ڈائریکٹ نہ آنا، جو ڈائریکٹ آئے گا میں اسے ویسے ہی رد کر دوں گا۔ اس خدا نے جو کچھ عطا کیا، توجہ مجھ میں کی ہو، میں وسیلے پہ دلیل پیش کر رہا ہوں، عقلی دلیل۔ اگر دل کو نہ لگے خاموش رہیے گا، لیکن اگر دل کو تسلیم ہو تو خدا کا واسطہ کوئی خاموش نہ بیٹھے، علی مرتضیٰ کا واسطہ خاموش نہ بیٹھیے گا۔ دلیل پیش کر رہا ہوں، عقلی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا نہیں کیا مستقیماً، جو کچھ عطا کیا واسطے سے پیش کیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جو کچھ عطا کیا واسطے سے، قرآن دیا واسطے سے، جو کچھ عطا کیا۔ زیارت جامعہ کبیرہ اٹھا کے دیکھیے، بکم ینزل الغیث، دسویں امام نے کہا نا، اے اہل بیت آپ کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے درخت پھل دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نعمتیں آپ کے صدقے میں نازل ہوتی ہیں، بلائیں آپ کے صدقے میں دور ہوتی ہیں، مائیں جو کچھ بچوں کو دیتی ہیں آپ کے صدقے میں ہیں، یہ سانس آپ کے صدقے میں چلتا۔ اس خدا نے کچھ نہیں دیا بغیر واسطے کے، جب اس نے بغیر واسطے کے نہیں دیا۔ جب اس کی طرف سے کوئی شے بغیر واسطے کے نہیں آئے، تو پھر میں اور آپ یہاں سے کیسے کوئی چیز بغیر واسطے کے جا سکتی ہے؟ دعا قبول نہیں ہوگی بغیر واسطے کے، کوئی شے قبول نہیں ہے بغیر واسطے کے۔ اب جو روایت پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, کوئی شے قبول نہیں ہے بغیر واسطے کے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, انسان سے پہلے مجلس سے پہنچ جاتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ میرے بینتا یہاں پہ کلپس چل رہے ہیں, میں اگر کوئی بات ریپیٹ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. عزیزان گرامی, بہت سے افراد کہتے ہیں کہ کیوں دوسروں کا تذکرہ نہیں کرتے, صحابہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے. پیش کروں ایک فرق, بنیادی فرق. یہ روایت کے الفاظ میرا مفہوم ہے, الفاظ میرے ہیں, سب کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. میں عزیزان گرامی یوز کرتا ہوں کہ وہ جو آیات کے نزول کے منتظر رہتے ہیں وہ صحابہ, اگر پہنچ جائے, اگر پہنچ جائے, توجہ ہو, جو آیات کے نزول کے منتظر رہتے ہیں, آیت آئے اور ہم عمل کریں. توجہ ہو, من میں کیا, جو انتظار میں رہتے ہیں نا, آیت آئے اور میں عمل کروں, وہ ہے رضی اللہ عنہ. اگر توجہ ہو, انتظار میں رہتے ہیں, آیت آئے تو ہم نماز پڑھیں, آیت آئے تو انہوں نے نماز پڑھی, آیت آئے تو روزہ رکھا, آیت آئے تو زکات دی, آیت آئے تو خمس ادا کیا, آیت آئے تو حج پہ گئے, آیت آئے تو جہاد کیا, آیت آئے تو ہجرت کی. جو آیات کے نزول کے منتظر ہیں وہ صحابہ ہیں, وہ ہیں رضی اللہ عنہم. ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں آگے اللہ کی مرضی ہے, پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اذان گرامی, جو آیات کے منتظر رہے کہ آیت نازل ہو ہم عمل کریں, وہ ہے صحابہ, وہ ہے رضی اللہ عنہم. اور آیات جن کی منتظر رہے, جو آیات کے منتظر رہیں وہ رضی اللہ عنہم ہیں, آیات جن کی منتظر رہیں وہ علیہم السلام ہیں, آیات جن کی منتظر رہیں, جو آیتیں منتظر رہیں, یہ بستر رسول پہ سوئے ہم نازل ہوں, یہ رکوع میں زکاتے میں نازل ہوں, یہ راہ خدا میں صدقے میں خیرات میں روٹیاں دے سورہ نازل ہو, یہ کنیز کو آزاد کرے سورہ, یہ غلام کا نام رکھے سورہ, یہ فضا کہے اللہ کہے چاندے, رہتی ہیں, یہ خیرات کرے تو ہم نازل ہوں, یہ رکوع میں زکات دیں ہم نازل ہوں. آیات جن کے منتظر رہے انہیں علیہم السلام کہا جاتا ہے. اذان گرامی, آخری جو میں بات کو پیش کر رہا ہوں, مجھ سے کہا گیا تھا حضرت عباس سے متعلق پڑھنا ہے, لیکن ایک روایت سن لیجیے, بہار الانوار میں ہے, علامہ محمد باقر مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 29 30 31 متائن پہ لکھی ہے, تبرع پہ لکھی ہے, وہاں پہ ایک روایت پیش کر رہا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں گے. آپ کی محبتوں کی عقیدتوں کی نظر, کہ کچھ صحابہ نے آ کے رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ، ایک یہودی ہے، جب ہم فجر کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنا کتا رات میں کھول دیتا ہے، صبح ہمیں فجر پہ آنے پہ وہ کتا بہت تنگ کرتا ہے، وہ دوڑتا ہے ہمیں کاٹنے کے لیے، تو ذرا آپ اس یہودی سے کہیں کہ کتے کو باندھ دیا کرے۔ پھر بنے کہا میرے ساتھ چلو۔ ایک مرتبہ آئے، کہا اے یہودی، تیرا کتا میرے صحابہ کو تنگ کرتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ اگر پہنچ جائیں تو ایک مرتبہ یہودی نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ عام مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے رسول ہیں، کتے کو سمجھا سکتے ہیں تو خود ہی سمجھا دیجیے، میں تو اسی طرح کتے کو کھلا رکھوں گا۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ گئے، خود بخود کتا دور ہٹ گیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نجس ہوں، آپ پاک ہیں۔ توجہ، مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں کہ آپ کے قریب آؤں۔ ایک بات واضح ہو گئی، جو محمد و آل محمد کے قریب نہ آئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اذان گرامی، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ کتا نجس سا دور ہوا، کہا یا رسول اللہ، جب فصیح عربی زبان بولنے لگا نا وہ جانور، تو صحابہ بھی متحیر تھے، یا رسول اللہ یہ کتا کلام کر رہا؟ کہا یہ کتا نہیں، میری وجہ سے بول رہا، یہ جواب دینا چاہتا ہے۔ جواب کیا دیا اس نے؟ کہا یا رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے کہا یہ میرے صحابہ ہیں، انہیں تنگ نہ کیا کر۔ کہا یا رسول اللہ، میں ڈرانے نہیں آتا، میں تو کھانے کے لیے آتا ہوں، یہ بھاگ جاتے ہیں تو میں تو کاٹ لوں۔ پیغمبر نے کہا کیا بات ہے، تو انہیں اتنا تنگ کیوں کرتا ہے، کیوں کاٹنے کو دوڑتا ہے؟ کہ میرے سامنے سے علی کی غیبت کرتے ہوئے جا رہے ہوتے۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، وہ جو برائیاں کرتے پھر رہے تھے نا، جو کتے سے بھی بھاگ جاتے تھے، وہ پکے بھگوڑے تھے۔ اگر بات اللہ نے گرامی، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں اور ان کے دشمن کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے گرامی، آپ کی محبتیں، آپ کی عقیدتیں مجھ سے یہ بہت کچھ پڑھوا رہی ہیں۔ اذان گرامی، جناب عباس علیہ السلام، لغت اٹھا کے دیکھیے، عربی زبان میں شیر کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے مطلقاً، لیکن بڑے اور بوڑھے شیر کو غضنفر کہا جاتا ہے، اور چیر پھاڑ کرتے ہوئے شیر کو زرغام کہا جاتا ہے، حفاظت کرتے ہوئے شیر کو حارس کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے، حملہ کرتے ہوئے شیر کو حیدر کہا جاتا ہے، انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہا جاتا ہے۔ گرامی، میں اور آپ جب نام رکھتے ہیں نا تو صرف عقیدت میں نام ہوتا ہے، پس منظر ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن اہل بیت جب نام رکھتے ہیں پس منظر ذہن میں ہوتا ہے، پھر نام رکھتے ہیں۔ جناب ام البنین نے اپنی آغوش سے جناب امیر کی آغوش میں دیا، مولا نے جیسے ہی آغوش میں لیا تو ایک مرتبہ شیر نے انگڑائی لی، میرے مولا نے ہاتھوں کو چوما، بازوؤں کے بوسے دیے۔ جناب ام البنین نے کہا، آنکھوں میں آنسو تھے، تو مولا نے کہا ام البنین کیا بات ہے؟ کہا نہیں مولا، میری جرت ہی نہیں کہ میں شکوہ کروں۔ کہا نہیں ام البنین بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا مولا، میں نے آپ کے گھر کی مستورات سے سنا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی بیٹے کو گود میں لیا ہے آپ نے پیشانی کا بوسہ دیا ہے، آپ نے گلے کو چوما، آپ نے رخسار کو چوما، لیکن شاید یہ مجھ کنیز کا بیٹا ہے، آپ نے چہرے کو نہیں چوما، آپ نے ہاتھوں بازوؤں کو چوما۔ صاحب تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں، اب سنیں گے الفاظ۔ جیسے جناب ام البنین نے کہا نا، مولا آپ نے شاید مجھ کنیز، بی بی جناب ام البنین سردار کی بیٹی تھی، کنیز نہیں تھی، لیکن پوری زندگی یہی کہا میں سیدہ کی کنیز۔ اور جناب امیر نے کہا، ام البنین جانتی ہوں میں نے بازوؤں کے بوسے کیوں دیے؟ جناب ام البنین نے ہاتھ جوڑے کا، مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہ ام البنین، میرا یہ شیر بیٹا جب میدان کربلا میں جائے گا نا، اس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ میں نے وہ منظر دیکھا، میں نے اس لیے بازوؤں کے بوسے دیے، یہ میرا شیر بیٹا، یہ عباس ہے، مولا نے نام عباس رکھا، شیر خدا نے کہا شیر خدا کا شیر عباس ہے۔ خدا کی قسم، تمام خاندان اہل بیت کے افراد نے، چاہے آئمہ ہوں چاہے بیویاں ہوں، سب نے خاص محبت کا اظہار کیا ہے جناب عباس سے، سب نے، ہر امام نے، ہر بیوی نے خاص محبت کا اظہار کیا ہے۔ جب جناب عباس صرف ایک برس کے بھی نہیں تھے، جناب امیر گھر میں وارد ہوئے، اگر میری طرف دیکھیے گا مصائب میں، دیکھا جناب زینب نے ایک انگلی پکڑ رکھی ہے جناب عباس کی، جناب ام کلثوم نے دوسری انگلی، اور دونوں بیویاں صحن میں جناب عباس کو لے کے چل رہی ہیں۔ مولا نے فوراً سوال کیا، کیا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا، بابا ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ بڑی محبت تھی بیویوں کو، بڑی محبت تھی بیویوں کو جناب عباس۔ بس بھائی جناب عباس جب کچھ بڑے ہوئے نا، ایک ڈیڑھ برس کے تھے، جناب امیر نے کہا بیٹا کہو واحد ایک، تو آپ نے کہا واحد۔ اذان گرامی، جب بولنے لگے تو جناب ام البنین نے ایک وصیت کی، آغوش میں لیا، کہا میرے شیر بیٹا، کبھی بھی حسن حسین کو بھائی نہ کہنا، جناب عباس نے پوچھا اماں کیا مولا حسن مولا حسین میرے بھائی نہیں ہیں؟ بی بی نے کہا بھائی ہیں لیکن وہ زہرا زادے ہیں۔ عباس میں جناب زہرا کی کنیز ہوں، تم کنیز زادے ہو وہ زہرا زادے ہیں، بیٹا کبھی بھی بھائی نہ کہنا۔ جناب عباس نے پوچھا اماں پھر کیسے پکارا کروں؟ کہا بیٹا ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی، ہمیشہ آقا اور مولا کہہ کے بلانا. پوری زندگی جناب عباس نے آقا اور مولا کہا، مجھے ممبر کی قسم ہے پوری زندگی جناب عباس نے آقا اور مولا کہا، کبھی بھائی نے کہا. لیکن جب آخری وقت تھا نا تو مولا حسین نے کہا عباس ذرا مجھے بھائی کہہ کے پکارو. تو جناب عباس نے کہا مولا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو کبھی بھائی نہیں کہوں گا، ہمیشہ مولا اور آقا کہوں گا. کہا میں امام کا حکم ہے، امام کا حکم ہے مجھے بھائی کہو. میرے طرف دیکھیے گا، جناب عباس نے مدینے کا رخ کیا، کہا امام مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ سے وعدہ کیا تھا بھائی نہیں کہوں گا، لیکن امام کا حکم ماں باپ کے حکم پہ مقدم ہے، اب مجھے امام نے حکم دیا ہے میں بھائی کہوں. اجرکم اللہ، میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو. میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، میں ودائی پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ودائی سے پہلے ایک جملہ پیش کروں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں اگر برداشت نہ کر سکیں. میں جب پڑھ رہا تھا نا کسی اور مقام پہ یہ جملہ، وہاں کئی لوگ بے ہوش ہو گئے تھے. میں بغیر تمہید باندھے جملہ جلدی سے پڑھ دوں گا. حرم امام حسین تھا، ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑے وائز مجلس پڑھ رہے تھے جناب عباس کی شہادت کی. مجلس پڑھتے پڑھتے وہ یہ جملہ پڑھ گئے کہ جب حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے تو وہ ملعون قریب سے تیر مارنے لگے. جب قریب سے تیر مار رہے تھے پورے سینے میں تیر تھے، ایک تیر جناب عباس کی دہنی آنکھ میں لگ گیا، دہنی آنکھ میں تیر لگا. بس یہ روایت پڑھی، مرحوم آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی بیٹھے ہوئے تھے جو امام حسین کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے، وہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے کہ ذرا بلاؤ اس ذاکر کو، کہ آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا. کہا آغا آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. کہا پتہ نہیں روایت مستند ہے یا ضعیف ہے. کہا آئندہ نہ پڑھنا. کہا نہیں پڑھوں گا. کہا کہ آج میں بے ہوش ہو گیا تھا، اگر کوئی کمزور دل کا آدمی ہو وہ مر سکتا ہے، یہ روایت نہ پڑھنا، حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا. شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں اٹھا اس رات، میں حرم حضرت عباس علیہ السلام میں گیا، زری پہ دونوں ہاتھ رکھے، کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کے ذاکر کو روک دیا، آئندہ روایت نہ پڑھے آنکھ میں، روایت میں تیر لگنے والی روایت نہ پڑھے، مولا معاف کر دیجئے گا. مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا. یہ کہا گھر چلے گئے. جب سوئے نا تو خود ہی کہتے ہیں میں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا. مولا نے کہا او شیخ تو نے میرے ذاکر کو کیوں روکا مصائب سے؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیں. مولا مجھے پتا نہیں کہ آپ کو دہنی آنکھ میں تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا. میرے ادھر دیکھیے گا، مولا عباس نے کہا او شیخ یحییٰ یثربی میرے رونے والوں سے کہنا مولا عباس نے کہا ہے، جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، جب تیر مارا تو میری دہنی آنکھ میں تیر لگا تھا. میرے رونے والوں سے کہنا جب کسی کی آنکھ میں تیر لگ جائے وہ ہاتھ سے تیر نکالتا، میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، میں نے سر کو چھٹکا تیر نہیں نکلا. ہائے مولا ابا. مولا نے کہا میں نے سر کو چھٹکا تیر باہر نہیں آیا، میں نے سر جھکایا دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ کھینچا، جب تیر نکلا مجھے پہلی مرتبہ تکلیف سی محسوس ہوئی. میں نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آؤ. مولا میری آنکھ میں تیر لگا. چلے جناب سید الشہداء، ایک مقام پہ زلجنہ رک گیا مولا کا. مولا زلجنہ سے اترے، زمین پہ دیکھا ایک بازو پڑا تھا، مولا نے بازو اٹھایا سینے سے لگایا،
بازو کو چوم کے کہا یہ میرے بھائی کا بازو ہے.
آگے بڑھے, دوسرا ہاتھ ملا, ہاتھ اٹھایا, ایک مرتبہ مقتل میں اترے, بس بھی میں نے تمام کر دیا. مولا مقتل میں اترے, جناب عباس کا سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا, ایک جملہ کہا جناب عباس نے, کہا مولا میرے بازو قلم ہو گئے, میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے. مولا مجھے میری ماں نے بچایا تھا, جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری میں خون ہے, مولا میری آنکھ سے خون صاف کر دیں. مولا حسین نے ابا کا دامن ہاتھ میں لیا, خون صاف کرنا شروع کیا. جیسے خون صاف کیا نا, جناب عباس نے کہا مولا میں یہ زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا, مولا میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا میں کبھی کام نہیں کہوں گا. جناب سید الشہداء رونے لگے, بس بھی آخری جملے سن لیجیے, دو سے چار منٹ کی زحمت, میں نے تمام کر دیا. مولا عباس نے جملہ کہا, کہا آقا مولا میری ایک آخری وصیت ہے. جناب سید الشہداء نے کہا عباس کیا وصیت ہے؟ کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا عباس کیوں خیمے میں نہ لے جاؤں؟ کہا مولا میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا, مشکیزے میں تیر لگا پانی بہ گیا, مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی, میں پانی نہ لا سکا, مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے نا, مولا نے مشکیزے کو دندان مبارک سے پکڑا. جب میں اور آپ دعا مانگتے ہیں نا, ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہوں وہ کیسے دعا مانگے گا؟ جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے, کسی ملعون نے تیر مارا مشکیزے سے پانی بہ گیا. ایک مرتبہ ندا آئی, عباس ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. کہا پروردگارا تیری مصلحتیں تو جانے, لیکن اب جو پانی خیمے میں نہ پہنچے, میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. آخری جملہ مجھے معاف کر دیں. جناب سید الشہداء نے علم حضرت عباس ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ خیمے میں واپس آئے. وہاں ایک بچی سارے بچوں کو خیمے کے باہر لیے کھڑی تھی. بی بی نے اپنے ہاتھوں سے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزا دیا تھا, بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تھے. جب نشیب سے علم آتا دیکھا نا, تو بی بی نے بچوں سے کہا بچوں وہ علم نہیں ہے, میرے چچا عباس ہے, ابھی میرے چچا آئیں گے, میں اپنے ہاتھوں سے سب کو پانی پلاؤں گا. جب علم کو لڑکھڑاتا دیکھا نا, جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, میں دعا کروں کہ تم کہنا آمین. ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے بی بی نے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو. ابھی سارے بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے تھے, امام حسین عالم حضرت عباس لے کے آئے. بی بی نے بس ایک سوال کیا, کہا بابا آپ علم کیوں لائے, میرے چچا عباس کہاں؟ مولا حسین نے بس ایک جملہ کہا, کہا بی بی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. بس بھائی بی بی کے کانوں میں جملہ رہ گیا, میرے چچا فرات کے کنارے سو رہے. جب شام غریبہ میں کسی ملعون نے تماچا مارا نا, بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا, کہا چچا ابا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں سب سے درخواست کروں گا ابھی کوئی نہ اٹھے, کوئی نہ اٹھے, صرف دو جملے دعا کے کروں گا. میں مصائب کے آخر میں دعا ضرور کرتا ہوں، واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں، ہاتھوں کو بلند کریں گے، پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب جناب عباس جا رہے تھے میدان میں، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے ودا کر دو، جناب عباس کی غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی، میں کس طرح اس حالت میں بہن کے سامنے جاؤں، خیمے کے اندر نہیں گئے، خیمے کے پردے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا بی بی میرا آخری سلام قبول کیجیے، جناب زینب نے خود خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا عباس ذرا آخری مرتبہ خیمے کے اندر آؤ، ہاتھ بلند کر کے آخری دعا کا واسطہ، جناب عباس خیمے میں تشریف لائے، بی بی نے ایک جملہ کہا، دونوں باہیں گلے میں ڈالی، جناب عباس بڑے قداور تھے، بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی، ایک جملہ کہا، کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے میں آئی تھی نا، مجھ سے بابا نے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئی، کل آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے، کہا عباس مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا تھا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی، میرا عباس جیسا بھائی، لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے لگتا ہے وہ وقت بڑا قریب آ گیا ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا، جناب عباس تڑپ کے رونے لگے، غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی، پروردگارا جناب عباس کی عظمتوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، باب الحوائج کا واسطہ دے کے دعائیں رد نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں جناب عباس کے دو واسطے ہیں، دو واسطے، ایک جناب زینب کا واسطہ ہے اور دوسرا واسطہ جانتے ہیں کس کا ہے، ایک بی بی ہے جس کی قبر زندان میں بنی تھی، جب جناب عباس کو واسطہ دیتے ہیں نا اس بی بی کا، اب آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، میں تو ایک ایک گھنٹہ مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، بڑے بڑے سخت جملے کہنے کا عادی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، ایک واسطہ دے رہا ہوں، ایک واسطہ، جب بیبیاں چہلوں پہ کربلا آئیں تھیں نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد میرے بھائی کی تعویذ قبر کا نشان بتا دو، مولا حسین نے اشارہ کیا کہ پھوپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر، ساری بیبیاں قبر پہ گر گئیں، جب جناب زینب تڑپ کے رو رہی تھی نا تو امام سجاد سمجھ گئے اگر میں نے نانا روکا تو کوئی بیبی روتے روتے مر جائے گی، امام سجاد آگے بڑھے پھوپھی کا بازو تھاما کا پھوپھی اماں بس کیجیے، جیسے بازو پکڑ کے اٹھایا نا جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے، کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے، ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں، پھر پوچھا یہ گنجے شہدا میں کون کون ہے، کہا قاسم ہے، سب کے نام بتائیں، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد آپ نے ساری قبروں کا نشان بتا دیا لیکن میرے بھائی عباس کی قبر کا نشان نہیں بتا، کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہو، میرے ساتھ چلے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلے، جب چلے نا امام سجاد جناب زینب نے ساری بیویوں کا راستہ روک لیا، کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہم شتابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے گئے، بتا دینا ہماری چادریں چھینی گئی تھی، لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، بیوی نے راستہ روک کے کہا بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی، اے مولا عباس آپ کو واسطہ جناب سکینہ، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، بس بے سب نے نماز دعا کی، پروردگارہ کسی کی دعا رد نہ فرما، دعائیں صحت کی درخواست سید عبد الحمید علی پاشا کے لیے، پروردگارا انہیں اور تمام مؤمنین جو مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجل عنایت، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ جتنے مریض ہیں، میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ بہت تھک گئے نا رو رو کے، صرف ایک سوال ہے میری طرف دیکھیے گا، ایک سوال کروں، آپ نے زندگی میں آج تک کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا، پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ان تمام مومنین کی تمام حاجات قبول فرما، اس امام بارگاہ کی اسی طرح سے رونقوں کو باقی رکھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ بعد میں اسے صلوات۔
Thank you.